نئے لوگ ہوں گے ان کے لیے میرا خیال ہے کہ میں رمضان کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کر لوں تو ٹھیک ہے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد. اللهم ارزقني علما نافعا واسعا عميقا. اللهم ارزقني رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا من عندك. اللهم ارزقني حياة سعادة وموت شهادة. آمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم. كتب كتب ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا ہے لکھا گیا. كتب کسی اور نے لکھا ہے, یہ ایکٹیو وائز نہیں رہا پیسیو وائز ہو گیا, کیونکہ پہلے کلمے کے اوپر پیش اور دوسرے کے نیچے زیر آ. یہ کلمہ معروف نہیں رہتا مجھول ہو جاتا ہے, ایکٹیو وائز نہیں رہتا پیسیو وائز ہو جاتا ہے. اس کے کام کرنے والا موجود ہوتا ہے, نظر نہیں آ رہا, لکھا نہیں ہوا. کتب لکھا گیا, کس نے لکھا؟ یعنی اللہ نے لکھ دیا. اور دوسرا کلمہ اسی حوالے سے کتاب اور کتابت کا کلمہ جب قرآن حکیم میں آتا ہے تو یہ لکھنے کے بارے میں آتا جس طرح ہم لکھتے ہیں. جب آپ کتاب کہتے ہیں تو اس سے مراد اللہ کے قانون کی پوری کتاب, فرمان الہی اس سے مراد ہوتا ہے, شہنشاہ کا آرڈر اس سے مراد ہوتا ہے. اور جب کہتے ہیں کتبہ تو شاہی فرمان جاری کر دیا گیا ہے, شہنشاہ معظم نے یہ فرمان جاری کر دیا. چونکہ شہنشاہ کا فرمان واجب الاتباع ہوتا ہے, اس کی اتباع کرنا لازم ہوتی ہے, اس لیے ترجمہ کرتے ہوئے ہم آسانی کے لیے لکھتے ہیں فرض کر دیے گئے. جو چیز واجب ہو جائے وہ کرنا فرض ہوتی ہے, تو اس لیے ہم اسے اپنی زبان میں فارسی میں, اس وقت ہماری زبان فارسی, تو ہم کہتے ہیں یہ فرض کر دیے. علیکم تم پر الصیام روزے, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. یہ بات کوئی سمجھ آئی؟ یہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ کہاں رہتے ہیں جی؟ کہاں رہتے ہیں حضور؟ آپ کو کہا جا رہا ہے, آپ کو. یہیں سے وہ فرق پیدا ہو جاتا ہے کہ جب پڑھا جاتا ہے کوتبا علیکم السلام پتہ نہیں کن راستے کیا. اپنی ذات سب سے پہلے نبی ہوتی ہے, پھر اس لیے انسان عمل بھی نہیں کر رہا ہوتا. لیکن اگر اس بات کا احساس بڑھ جائے جس سے آپ کو محبت ہو, جس سے آپ مرغوب ہوں, کوئی بڑی شخصیت ہو, وہ آپ سے خود گفتگو کر لیں, تو اندر ایک اعزاز محسوس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ افتخار محسوس ہوتا ہے. لیکن شہنشاہوں کا شہنشاہ اگر ڈائریکٹ آپ سے بات کر لے تو افتخار ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ حقیقت میں نے کسی کے چہرے پہ کوئی افتخار نہیں دیکھا تھا کہ یا الذین آمنوا کہنے والی ہستی اللہ ہے, مجھ جیسے غلام کو اللہ مجھ سے ڈائریکٹ بات کر رہا. یہ خوشی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ یہ نہیں ہوگی خوشی تو اگلا جو جملے میں نے کہنے اس کے اثرات بھی مرتب نہیں ہو سکتے. اقبال کو یاد ہے ان کے والد کہا کرتے تھے تمہیں ایک بار نصیحت کروں گا. تو جب نصیحت کی تو اس وقت وہ باہر جا رہے تھے پڑھنے کے لیے, پی ایچ ڈی کے لیے. یعنی یہ ساتویں کلاس سے شروع ہوئی بات کہ میں تمہیں ایک دن نصیحت کروں گا تلاوت کے اوپر. تو جب وہ جانے لگے تو تب کہا بیٹا جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اس طرح سنا کرو جس طرح آج اس وقت تم پہ نازل ہو رہا ہے. اس سے پہلے کا جو اقبال تھا وہ رختِ سفر, اس کی کتاب ہے پہلی, اس کا اقبال تھا. وہ لب و رخسار کا وہ اقبال تھا. وہ گیسوں کی بات کرتا تھا, وہ ہجر اور وصال کی باتیں کرتا تھا. اس کی ساری شاعری عشقیہ تھی, ایک عورت کے گرد گھومتی تھی. لیکن جب اس نے قرآن حکیم کو اس طرح پڑھنا شروع کیا کہ آج اس پہ نازل ہو رہا ہے, آج ڈائریکٹ ان کا الہ ان سے ڈائریکٹ بات کر رہا ہے, تو اس کے اندر کی دنیا بدل گئی. وہ بانگے درا اور بالے جبریل کا شاعر بن گیا. آج شاعر کا لفظ اس کے لیے چھوٹا ہے, شاید مفسر قرآن کہا جانا چاہے. وہ رازدان بن گیا ہے اللہ کا. اس لیے میری درخواست یہ ہے کہ جب یہ سنو کہ کتب علیکم الصیام, یہ کہنے والی ہستی خطاب کرتے ہوئے کہہ رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا, تو اندر سے خوشی اور انبساط ہو کہ میرا اللہ مجھے ڈائریکٹ بات کر رہا ہے, مجھ جیسے گناہگار سے. کتنا عظیم ہے وہ, مجھے حکم دے رہا. الصیام روزہ روز زمانے میں, چونکہ فارسی کا زمانہ تھا ہم نے فارسی میں ترجمہ ہی کیا. کما کتب علی الذین من قبلکم, بالکل اسی طرح کوئی نئی بات نہیں ہے, جو تم سے پہلے بھی لوگ آئے تھے ان پہ بھی اسی طرح روزے فرض کیے تھے. اس کے پیچھے بھی ایک خاص مصلحت تھی, یہاں بھی وہی مصلحت ہے. اور وہ مصلحت کیا ہے؟ لعلکم, تاکہ تم سب, ممکن ہے کہ تم سب, شاید کہ تم سب, امید کی جاتی ہے کہ تم سب, لعلکم تتقون, تاکہ تم تقوی کی روش کو اپنا, امید کی جاتی ہے کہ تم تقوی والی زندگی کو گزارنا شروع کر دو. کتب علیکم الصیام, یہ فرض کیا کر دیے گئے ہیں؟ الصیام کیا ہے؟ صوم کسے کہتے ہیں؟ صائم کسے کہتے ہیں؟ صوم کہتے ہیں انسان کو, ایک اللہ تعالیٰ نے, یہ یاد رکھیں, پورا پوری زندگی پیدا ہونے سے لے کر آخری لمحے تک جو دنیا میں گزارنی ہے، یہ دارالجزا نہیں ہے، دارالامتحان ہے۔ ہاں امتحان کے سارے امتحان ایک وقت میں نہیں ہوتے، مختلف امتحان ہوتے ہیں، یہ پوری زندگی امتحان ہی امتحان ہے۔ اس کی جزا کب ملے گی جی؟ مجھے نہیں معلوم آئے گی، یہ یقین نہ ہو کہ آخرت میں مجھے ملنی ہے، آدمی کام ہی نہیں کر سکتا۔ یہ فوری ذہن میں آنا چاہیے کہ میرا رب کریم اتنا عظیم ہے کہ میں تو کچھ چند معروضات ہی پیش کر سکوں گا، لیکن وہ مجھے بہت نماز دے گا۔ ہر ایک نے اپنی شان کے مطابق کام کرنا ہے۔ ایک عاجز، ایک منکسر، وہ تو جو چھوٹی موٹی بھی چیزیں پیش کر دے اس کے دربار میں، وہ شہنشاہ، وہ کبریا، ویسے چاہے قبول کرے اور جتنا مرضی نوازے۔ کبھی شہنشاہ انگوٹھی اتار کر دیتے ہیں، کبھی تاج اتار کر دیتے ہیں، ہوتا ہے ایسا۔ وہ دے گا، وہ نوازے گا۔ اس نے کہا کہ انسان کو بنائے ہی اس نے، تو وہی جانتا ہے کہ انسان کہاں کہاں فرما برداری اور کہاں کہاں اور کیوں نافرمانی کر سکتا ہے۔ جس نے بنایا ہے انسان کو، اس سے بہتر کوئی جان سکتا ہے؟
کوئی نہیں۔
اس نے خود دو بھوکیں اسے لگائی ہیں، خود لگائی ہیں۔ ایک پیٹ کی بھوک لگا دی ہے۔ اچھا پیٹ کی بھوک نہ ہو تو پرورش پا سکتا ہے آدمی؟ وہی مر جائے۔ بھوک ہوگی تو کھائے گا، بھوک نہ ہو تو وہ کھا سکتا ہی نہیں ہے، کھا سکے ہی نہ تو پروان چڑھے گا۔ وہ جس حالت میں آیا تھا اسی حالت میں مر جائے۔ یہ اس نے ہمارے فائدے ہی کے لیے ہمیں بھوک لگائی۔ بھوک لگائی تو زمین و آسمان کی پوری قوتوں کو کہا کہ اس کے لیے، اس کے لیے اناج، پھل، پھوٹ، ہر چیز جو یہ پسند کرتا ہوگا۔ فرشتے بھی لگے ہوئے ہیں، ہوائیں بھی لگی ہوئی ہیں، پانی بھی لگے ہوئے ہیں، زمین بھی لگی ہوئی ہے، آسمان بھی لگا ہوا ہے، ہماری خدمت، اشرف المخلوقات کی خدمت کر۔ اور اگر کوئی رغبت سے یہ کھا رہا ہو اور اس کے حکم سے کھا رہا ہو، اس کا بھی اجر دیتا ہے۔ یہ سحری کھانے کا اجر ہے جی، پھر افطاری کرنے کا اجر ہے۔ یہ دو لمحے تو خوشیوں کے انسان کو بھی ملتے ہیں، اس کو بھی ملتے ہیں، وہ بھی خوش ہوتا ہے، میرا بندہ میرے لیے کیا کر رہا۔ ایک بھوک تو یہ جو پیٹ کی لگاتا ہے، یہ بھوک نہ لگائے تو ہم پروان نہ کر سکے۔ دوسری بھوک جنس کی لگاتا ہے، جنس کی بھوک نہ لگے تو آدمی کیا اس کی نسل آگے چلے گی؟
نہیں
جی،
نہیں۔
یہ دونوں بھوکیں اس نے خود لگا رکھی۔ ان دونوں بھوکوں کو جو انعام ہے، دراصل کیا ہے؟ کھاتے ہوئے بھی خوشی، جنسی لذت کے حصول کے وقت بھی خوشی۔ یہ جو دراصل انعامات ہیں، یہی امتحان ہے۔ کبھی کہتا ہے میں دے کر آزماتا ہوں، کبھی چھین کر آزماتا ہوں۔ پریکٹس کچھ کروانی تھی کہ اے میری مخلوق، اے اشرف المخلوقات، اے انسانوں، تمہیں پیٹ کی بھوک بھی بڑی مرغوب اور جنس کی بھوک بھی بڑی ہی مرغوب، میں تمہارا شہنشاہ ہوں، یہ مرغوبیں میں نے دی ہیں، یہ لذتیں میں نے دی ہیں، ورنہ یہ لذت بھی تمہارے اندر پیدا نہ ہوتی، میں نے دی ہوئی ہیں۔ اب میں حکم دیتا ہوں، اتنے بجے سے لے کر اتنے بجے تک نہ تم نے پیٹ کی بھوک مٹانی ہے، نہ تم نے جنس کی بھوک مٹانی۔ اس کی طرف آنے والی دوسری چیزیں جو کہ اس کی طرف رغبت بھی دلا سکے ان سے بھی کنارہ کش ہو گیا. یہ صبح سے لے کر شام تلک, سحری کھانے سے لے کر کبریا کا اعلان ہونے تلک سے لے کر پھر غروب آفتاب تک, جب پھر کبریا کا اعلان نہ ہو جائے اس لمحے تک, یہ دونوں بھوکوں پر پابندی ہے, تمہیں اسے اب روک کے رکھنا ہے. پھر جب اس وقت کرو گے نا پھر ہم خوش ہو جائیں گے. ابھی روک دینا, یہ دیکھیے محکومی کیا ہے, غلامی کیا ہے, غور کیجیے. تم سحری کھاؤ ہم خوش ہو رہے ہیں, اللہ فرماتے ہیں سحری کھاؤ ہم خوش ہو رہے ہیں. وقت مکمل ہو گیا سحری کا, اب ایک لقمہ بھی لے لیا, ایک گھونٹ بھی پی لیا, ہم ناراض ہو رہے ہیں. اب ہمارا یہ حکم ہے, اب نہیں. سارا دن تم اس امتحان سے گزرے, شام ہوئی پھر وہی لقمہ لے لیا, اب ہم خوش ہو رہے ہیں. اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے جو وہ کہہ دے وہ کرنا, بس اسی کا نام روزہ ہے. اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے ان دونوں بھوکوں کے حوالے سے کوئی بچہ اس طرح کا, یہ جو سامنے لال شرٹ والا ہے, نہاتے ہوئے شاور چادرا ہوتا ہے, اس نے کہا کہ منہ کر کے زبان کر کے پانی اسے گیلا کر لے اور کہہ دیا تو لنگ ہو گیا, یہ تو کر سکتا ہے, تنہائی میں بھی کوئی کر لے گا جی؟ کیوں, اسے تو دیکھ رہا ہوتا ہے, یہ یقین ہوتا ہے. بچے کو ماں کہنا تو نے نہاتے ہوئے اور زبان گیلی کی ہے, نہیں میں نے بالکل نہیں کی. کہ جتنا کوئی فطرت کے زیادہ قریب ہے, دنیا کی چیزوں نے اسے مسخ نہیں کیا ہوا, وہ چھوٹا بچہ اثر کے بعد اگر اس کی حالت خراب ہو جائے بھوک کی وجہ سے, پیاس کی وجہ سے, گھر والے سارے منتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا کچھ کھا لے, بیٹا کچھ پی لے, وہ کھاتا ہے, بڑا سو بہانے کرتا ہے. جو جتنا فطرت کے قریب ہے اتنا اسے امتحان کے اندر کامیابی کے لیے تن من لگا دیتا. اللہ کو پتا ہے کہ اگر میں ریفریشر کورس یہ نہ کرواؤں گا تو یہ جلدی بہک جائیں گے کہ بھولنے کی عادت میں نے ان کو ڈالی, اور یہ بھولنا بھی انعام تھا دراصل. اور سچ بات یہ ہے اگر بھولنے کی قوت اللہ نے نہ دی ہوتی تو انسان پاگل ہو کے مر جاتا جتنے اس کو غم ملتے, یہ اس کا بڑا انعام تھا. تو یہ چونکہ کئی چیزیں ہنڈرنسز بنتی ہیں, وہ جاننے والا جانتا ہے کہ میں ان سے کیسے کام لے. وہ کہتا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک اگر تم یہ کر لو گے, ان دونوں بھوکوں کے حوالے سے تم پیرا دے لو گے تو میں تم سے راضی ہو جاؤں گا. تو غلام کو اس سے بڑا کوئی انعام چاہیے کہ اس کا مالک اس سے راضی ہو جائے؟ ان الصلاتی, میری نمازیں بھی, وہ نسکی, وہ ساری کی ساری عبادات بھی, یہ نماز روزہ زکات ہے ساری کی ساری, وہ خدمت خلق بھی ساری, ان الصلاتی وہ نسکی وہ محیایا اور میرا جینا سارے کا سارا, وہ مماتی اور میرا مرنا بھی, للہ رب العالمین, کس کے لیے ہے؟ بس وہ راضی ہو جائے میں اس لیے. شہادت گہ الفت میں ہے قدم رکھنا, لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان کو. یہ اس کی محبت میں
تو نے کہا ہے تو سبحان ربی العظیم رکوع میں 3 دفعہ کہوں گا، 5 دفعہ کہوں گا، 7 دفعہ کہوں گا. اگر کوئی اپنی مرضی سے کہے 3 دفعہ کہا ہے تو اجر ملا ہے، 4 دفعہ کہوں گا تو اجر بڑھ جائے گا. بڑھے گا کہ اللہ کہتا ہے تو میری اطاعت سے اپنی عقل کی اطاعت کرنے لگ گیا ہے، میری غلامی سے نکل گیا ہے، نماز قبول کرتا ہے. پریکٹس یہ کرانی ہے کہ جو میں کہوں وہ کر لو میری رضا کی خاطر، جس سے بات کر لوں اس سے بات آ جاؤ میری رضا کی خاطر. یا اللہ یہ سارا دن اوپر سے شاید جون کے بھی آ جائیں گے روزے، یعنی اتنے سخت روزے رکھوا کے تو کہتا ہے نہ اللہ کم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی کی روش مل جائے. یہ تقوی مل گیا تو ہمیں کیا ملے گا؟ یہ تقوی کی روش کو پہلے پڑھنے کی ہوتی کیا، پھر اس کے بارے میں دیکھیں گے کہ وہ مل جائے تو ہوتا کیا ہے. آپ نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، اللہ کو کیا کہا کہ ہمارا معبود ہے، اپنے آپ کو کیا ہے ہم اس کے عبد ہیں. غلام کی ابھی جو میں نے پھیلا کر بات کہی ہے، غلام کی تو آخری خواہش ہے کہ بس راضی ہو جائے، میرا جینا اور مرنا سارا اسی کے لیے ہے، وہ بس راضی ہو جائے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. غلام نے اس کی اپنی کوئی خواہش نہیں ہوتی، اس نے مالک کی خواہش کو ہی پورا کرنا ہوتا ہے، جو مالک کہہ دے. آپ نے انہیں اپنا مالک آقا مان لیا اور الٹیمیٹلی آپ ان کے غلام ہو گئے. غلام نے تو ان کی رضا کے لیے سارا دن کام کرنا ہے. اس کے لیے 2 قوانین بنا دیے ہیں. اسلامی کانسٹیٹیوشن کی دفعہ 1 کا جز اول اور جز بے، سورہ حجرات کے آغاز میں آپ نے پڑھا یا ایھا الذین آمنوا، یہ کن کو کہا جا رہا ہے پھر؟ یہ یاد رہنا چاہیے. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور ان کے رسول کے حضور پیش قدمی نہ کرنا. تم نے غلامی کی حامی بھری ہے، اس کا حلف لیا ہے، کلمہ پڑھ کے وہ حلف ہو گیا ہے، تم غلام ہو ہمارے. تو غلام تو اپنے مالک کی مرضی سے کوئی کام کرتا ہے، اس لیے تقدم نہ کرنا، آگے بڑھ کر خود ہی نہ کوئی کام کر لے، پہلے ہم پوچھ لیں. میں کہہ دوں میرا رسول کہہ دے، پھر ہماری آواز سے کسی اور کی آواز کو بلند نہ ہونے دینا. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشکرون، ہم تمہارے سارے اعمال ضائع کر دیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا. تم کہو گے میں تو راتوں کو بھی عبادت کرتا رہا ہوں، میں نے تو تراویح بھی پڑھی ہے، ساتھ شبینہ بھی پڑھا ہے، اجر ملے گا؟ ان تحبط اعمالکم، تم نے اپنی آواز بلند کر، وانتم لا تشکرون، تمہیں پتہ ہے کہ نہ میں آواز بلند کر سکتا ہوں نہ ان سے پہلے کوئی کام کر سکتا ہوں. تو ہر کام کرنے سے پہلے، کوئی کام چھوٹا ہو یا کوئی بڑا ہو، کس سے پوچھ کر کرنا ہے؟ اللہ اور ان کے. آپ بتائیں کہ اگر آپ نے حکومت کرنی ہو تو وہ حکومت کرنے کے طریقے بتاتا ہے یا نہیں بتاتا؟ کوئی پوچھے کہ میں نے انٹرنیشنل افیئرس کے اندر کس طرح کام کرنا ہے، تو تعلقات جو بین الاقوامی ہیں ان کے بارے میں رہنمائی کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اور واش روم میں جا کے میں نے دایاں ہاتھ استعمال کرنا ہے کہ بایاں کرنا ہے، اور کرنا کیا ہے، یہ سب کچھ بتاتا ہے یا نہیں بتاتا؟ منڈی اور بازار کا طریقہ بتاتا ہے یا نہیں بتاتا؟ عدالت میں بیٹھنے کا طریقہ بتاتا ہے یا نہیں بتاتا؟ گھر چلانے کے لیے تم قوام ہو، تم گھر کے سربراہ ہو تو تمہارے کیا فرائض، تم بیوی ہو تو تمہارے کیا فرائض، تم اولاد ہو تو تمہارے کیا فرائض، تم والدین ہو تو تمہارے کیا فرائض، تم ہمسائے ہو تو تمہارے کیا فرائض. ایک 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 چیز کے بارے میں وہ گن گن کے بتاتا ہے یا نہیں بتاتا؟ تو اس سے تو رہنمائی لینے کے لیے اس کے در پہ جانا ہی ہو. تقدم نہیں کر سکتے، رفع صوت کے مرتکب نہیں ہو سکتے. آواز کہتے ہیں کام کچھ بھی نہیں, کہیں بھی نہیں لاگو ہوتی. آپ نے اپنی رائے کو اللہ اس کے رسول کی رائے پہ بلند کرنا ہی نہیں, کسی جگہ پر بھی نہیں, نہ تنہائیوں میں, نہ جہاں شیخیاں مار رہے ہوں بڑی شہر, نہ وہاں پر. اور اس کا طریقہ یہ ہے, آپ کے ذہن میں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ تھا, بتانے والے نے بتا دیا کہ اللہ کے بندے تو مسلمان ہے, تیرا رب تو یوں کہتا ہے, تیرے رسول تو یوں فرماتے ہیں, ادھر سے خبر آ رہی. ابھی آپ کو نہیں پتا, جو ہی خبر آئے غلامی کا میں انداز بتا رہا ہوں, اسی لمحے انسان کے کہ یا اللہ معاف فرما دے پہلے غلطی میں, اس طرح کرنا شروع کر دے. ہاں تحقیق کرنے کا حق ہے کہ واقعی جس طرح یہ بندہ مجھے کہہ رہا ہے اللہ نے یہ صحیح فرمایا تھا. یہ تحقیق تو الگ کی جائے گی, لیکن سننے کے بعد اس پر عمل کرنا لازم ہو جاتا, اس پر عمل کرنا. ہاں تحقیق کرنے پر پتہ چلے کہ بتانے والے نے غلط بتایا تھا تو آپ اس کو چھوڑ دیں, کیونکہ کہنا تو اس کا ماننا ہے. کسی نے اپنی بات بتا دی اور نہ میرے رسول اللہ نے کہا ہے اطاعت کر لو, اجر ملے گا کہ نہیں, وہ راضی ہوگا کہ نہیں, وہ فرشتوں کو کہے گا دیکھو کتنا مجھ سے پیار کرتا ہے, حالاں میں نے نہیں کہا ہوا, اس نے کہہ دیا کہ یہ اللہ کہتے ہیں, تو اس نے سارے اپنے دل کی رغبتوں کو چھوڑ دیا ہے اور میری بات سن کے مان بھی لی. تم کہتے تھے اس انسان کو بنایا کیوں, تو اس وقت میں نے تمہیں کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے, یہ جواب ٹھیک نہیں تھا. اب میں پورا جواب دے رہا ہوں, دیکھو اس بندے کو تنہائیوں میں رو رو کے مجھ سے کہتا ہے میرے رب مجھ سے راضی ہو گیا, اپنی رغبتیں چھوڑ چھوڑ کے مجھے کہتا ہے میرے رب مجھ سے راضی ہو گیا, میں نے اس لیے اس کو بنایا, یہ وہ ہستی ہے. تم کہتے تھے فتنہ پیدا کرے گا, میں کوئی بات سمجھا سکا گی؟ کوئی کام بھی ان کی مرضی کے بغیر نہیں کرنا. آپ نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ اس کام میں مزہ بڑا ہے. اب مزے والی ساری باتیں جو ان کی مرضی کے خلاف ہم لیتے ہیں مزے, اس کو ذرا ذہن میں رکھ لیں. اللہ جی اس کام میں مزہ بڑا ہے, اللہ جی اس کام میں میرے لیے فائدے بڑے ہیں, میرے گھر کے رسم رواج بھی کہتے ہیں کہ یہ کام ضرور کر لو ورنہ تمہاری ناک کٹ جائے گی. یہ جن کاموں پہ کہا جاتا ہے ناک کٹ جائے گی, وہ یہ ہیں ذہن میں کہ نہیں, کہ مجھے بتانے پڑیں گے. دنیا کا فیشن اور طور طریقہ کہتا ہے یہ کام ضرور کر لو ورنہ فنڈامنٹلسٹ کہلاؤ گے, دقیانوسی کہلاؤ گے, پرانے خیالات کا حامل کہلاؤ گے, مولوی مولوی کہلاؤ گے. یہ کام کر لو, جواب آ جائے کہ نہیں کرنا, جواب آ جائے چاہے کتاب اللہ میں آ جائے چاہے محمد رسول اللہ فرما دے کہ نہیں کرنا, جو آدمی یہ حوصلہ رکھ لے اور کہے کہ بھاڑ میں جائیں میرے مزے, بھاڑ میں جائیں میرے فائدے, اللہ جی نہ مجھے خاندان کے رسم رواج کی پرواہ, نہ دنیا کے فیشن اور طور طریقوں کی پرواہ, اللہ کی پرواہ تو مجھے صرف یہ ہے کہیں آپ ناراض نہ ہو جائے, آپ کے حبیب مجھ سے دور نہ ہو جائے, ان کی نظروں میں میں گر نہ جاؤں, کہیں میں ان جہنم کا ایک انا بن جاؤں جس کے بارے میں آپ خود کہتے ہیں کہ اس کی ہلکی ترین آگ جو ہے وہ اتنی گرم ہے کہ اس کی ہلکی ترین آگ سے نکال کر دنیا کی دہتی ہوئی آگ میں انسان کو ڈالا جائے تو اتنی ٹھنڈی لگے دنیا کی دہتی ہوئی آگ کہ اس کے اندر اس کو نیند آ جائے, وہ آگ اتنی گرم, کہیں میں اس کا ایندھن نہ بن جاؤں, کہیں مجھ سے میری جنت نہ چھن جائے, رسول کا پیار نہ چھن جائے, اللہ آپ کے انعامات نہ مجھ سے چھن جائے. جو آدمی
ساری ذات کی خواہشوں دنیا کی خواہشوں کو ترک کر رکھ کر اور کہنے میں نے آپ کی خواہش پوری کرنی تاکہ آپ راضی ہو جائیں, آپ کے رسول راضی ہو جائیں. زندگی گزارنے کی اس روش کا نام تقویٰ ہے. یہ تو ابھی فیصلہ کرنا ہے, عمل تو بعد میں کرنا ہے. اب فیصلہ کر کے تو کتاب اللہ ہی سے پوچھ رہے ہیں, اوپر جا کے تو نہیں اللہ سے پوچھ کے آنا کہ اللہ میاں جی بتائیں میں کیا کروں. کتاب اللہ سے پوچھنا ہے نا, تو کتاب اللہ سے پوچھنے کے لیے یا محمد رسول اللہ سے پوچھنے کے لیے احادیث نبوی کا سہارا لیں گے یا کتاب اللہ کا سہارا لیں گے؟ تو کتاب اللہ کا سہارا لینے کے لیے یہاں سے سمجھنے کے لیے ایک قوت کی ضرورت ہے, اور قوت وہ یہ تقوی کی قوت ہے, ورنہ کتاب اللہ سمجھ ہی نہیں آتی. قرآن حکیم کا خود دعویٰ ہے جب آپ کہتے ہیں اہدین الصراط المستقیم, اللہ سیدھا راستہ دکھا دے, تو اللہ پورا قرآن حکیم دیتا ہے لیکن اس کی پہلی آیت یہ کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ, ایسا ہی ہے. فیہ سے پہلے بھی اور فیہ کے بعد بھی تین تین نکات لگے ہوتے ہیں اور حاشیے کے اندر معانکہ لکھا ہوتا ہے. یہاں حکم ایک ہوتا ہے, دو جگہ معانکہ کرتا ہے. پہلا جو حکم ہے لا غیب فیہ, اس کے اندر کوئی شک نہیں, کوئی ریب نہیں, کوئی شک نہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ یہ وہی کتاب ہے جو لوہے محفوظ پر موجود ہے, جو جبریل امین رسول امین پر لے کر آئے تھے. پہلی کتابوں کی طرح اس کے اندر کوئی انحراف نہیں ہوا, کوئی تبدیلی نہیں ہوئی, یہ ایگزیکٹ وہی کتاب ہے جو لوہے محفوظ پر موجود ہے. اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے. اگلا جملہ دوسری جگہ پہ جہاں کریں مل رہے, وہ دل للمتقین, یہ صرف متقیوں کو ہدایت دیتی ہے, دوسروں کو دیتی نہیں. تو یہ اللہ میاں اتنا صبح سے لے کر شام تک اتنی مشکل سے گزار کے تو چاہتا ہے ہمیں تقویٰ مل جائے. اللہ کہ تقویٰ اس لیے ہی کہہ رہا تھا کہ تقویٰ ملے گا تو تجھے میرا قرآن سمجھ آئے گا, ورنہ میرا قرآن سمجھ نہیں آ سکتا. لیکن عقل کہتی ہے کہ ایک کتاب ہے ہی کتاب ہدایت, اب قرآن حکیم سے بڑھ کر کوئی کتاب ہدایت ہو سکتی ہے؟ ایک کتاب پر ہے ہی کتاب ہدایت, تو اس کو جو بھی غور سے پڑھ لے گا, ذرا محنت سے پڑھ لے گا, شوق سے اس کو پڑھ لے گا, اس کو ہدایت نصیب ہو جائے گی. عقل تو یہی کہتی ہے لیکن اللہ کہتے ہیں نہیں, ایسا نہیں ہوتا. آپ عربی ساری سیکھ لیں, ابو جہل جتنی سیکھ لیں گے؟ جی ابو لہب جتنی, ابو سفیان جتنی نہیں نہ سیکھ سکتے, ان کی تو مادری زبان آ گئی. بلال بن رباح کو بات سمجھ آ گئی جن کی زبان بربری تھی, جو حبشی النسل ہیں وہ عربی نہیں ہیں. ابو جہل کو تو نہیں سمجھ آئے, تو زبان جاننے سے آ جاتی ہے, جتنا مرضی پڑھ. اگر آپ مجھے پتھر نہ مارے تو آپ کی ایک مثال دے دو. جی وہ پیچھے آغا صاحب بیٹھے ہوئے, انہوں نے کبھی اجازت ہی نہیں دی. آغا صاحب اجازت دیں گے تو میں آگے چلوں گا نا. آغا صاحب اجازت ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. یہ پڑھی آیت آپ نے, میٹرک میں بھی تاکہ پڑھتا ہے, انٹر میں بھی پڑھتا ہے, گریجویشن میں بھی پڑھتا ہے, اور ترجمہ ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو, ولا تفرقوا, اور فرقہ فرقہ نہ ہو. ایسا ہی ہے واعتصموا. احتسما کہتے ہیں جب کسی بچے کو کوئی مارنے لگے تو وہ بھاگ کے ماں کی ٹانگوں سے چمٹ جاتا ہے, گویا چمٹنا خالی نہیں, کسی کے خوف سے کہیں سے پناہ لینے کے لیے بچنے کے لیے کسی سے چمٹ جانا احتسما کہلاتا ہے. شیطان ہمارا ازلی دشمن, وہ ابلیس اور اس کی اولاد,
بس یہی دشمن ہے جی. مجھے آواز نہیں آئی جی. اس کے علاوہ بھی کوئی ہے دشمن؟ شیاطین الجن و شیاطین الانس, اور انسانوں کے شیطان وہ اس ابلیس کی اولاد سے بھی بڑے خطرناک. قرآن حکیم نے دو شیطانوں کا تذکرہ ہے. وہ جو جن ہیں وہ تو رمضان میں بند ہو جاتے ہیں نا, یہ رمضان میں بھی کم وقت کھلا رہتا ہے. شیاطین الانس رمضان کے اندر بھی کوشش کرتے ہیں کہ گانوں کے ذریعے, فلموں کے ذریعے, ڈراموں کے ذریعے آپ کے وقت کو اللہ کی یاد سے دور کر دیں, آپ کے نگاہ کے زاویے کو بدل سکے. کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اللہ کے دین غالب نہ ہو سکے اس کے لیے آپ کی راہیں کھوٹی کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ یہ رمضان میں بھی نہیں بند ہوتے, اور رمضان میں باقاعدہ یہ چمکھی لڑائی لڑ رہے ہوتے ہیں. ابو جہل ابو لہب جتنا مضبوط ہوگا وہ بدر کے میدان میں آئے گا یا نہیں آئے گا؟ رمضان میں ہی آتا ہے. یہ زمانے میں اور تیز ہو چکے ہوتے ہیں شیاطین الجن, شیاطین الانس بند ہوتے ہیں. یہ بڑا خطرناک ہے, اس نے انسانوں میں اپنے چیلے بنا لیے ہوئے. وہ ہماری ہی شکلوں کے ہوتے ہیں, وہ ہمارے ابا جی گھر میں ہوتے ہیں, وہ ہماری اماں جی ہوتی ہیں, وہ ہمارے بہن ہوتی ہے, وہ ہمارا بھائی ہو, ہمارا بیٹا ہوتا ہے, اسی شکل اختیار کی ہوتی ہے, وہ ہمارے لیڈر ہوتے ہیں. ہم ان کے خلاف بھی نہیں جاتے کیونکہ اندر کی کسک ہوتی ہے. تو وہ نفس جو آپ کہہ رہے تھے اپنے نفس کو سجدہ کرتا ہے, پھر آدمی اپنے نفس کو سجدہ کر لیتا ہے, اپنے ہیرو کو, اپنے چچا کو, اپنے تایا کو, اپنے پھپھو کو, اپنی بہن کو, اپنے بیٹے کو, وہ جو تعلق ہوتا ہے اس بنیاد پر قبول کر لیتا. یہ شیاطین جنس بڑے خطرناک. انس کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ کہتے ہیں میں تمہیں ساری بنانا چاہتا ہوں, تاکہ تم قرآن حکیم کو سیکھو. اب تقوی کی روشنی ہوگی تو کیسے سیکھیں گے؟ یہ دیکھیں آپ کے جو علماء ہیں, جتنے بھی علماء ہیں, ان سب کو قرآن حکیم کی اس آیت کا ترجمہ آتا ہے یا نہیں آتا؟ حکم ہے ولا تفرقوا, تو دیوبندی کیسے بنے؟ دیوبندی فرقہ ہے یا نہیں؟ بریلوی فرقہ ہے, اہل حدیث فرقہ ہے, شیعہ فرقہ ہے, کیسے بنے؟ کس نے بنایا؟ اسرائیل نے. بولیے تو صحیح, ان خود ہی علماء نے بنائے ہیں. اگر انہیں بات سمجھ آ جاتی تو کیا یہ فرقہ بناتے؟ انہیں بات سمجھ نہیں آئی. اللہ نے شروع میں کہہ دیا تقوی کی روش ہوگی تو کتاب اللہ سمجھ آئے گی. یہ عام کتاب نہیں ہے, یہ معجزاتی کتاب ہے, اس کو کروڑ دفعہ پڑھ لو نہیں سمجھ آئے گی جب تک تقوی نہیں ہو. 26 آیہ کریمہ سورہ بقرہ میں کہتے ہیں جو دلو بہی کثیرا و یہدی بہی کثیرا, اللہ بہت سارے لوگوں کو اسی کتاب سے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے. و یہدی بہی کثیرا, اور بہت سارے لوگوں کو اسی کتاب سے ہدایت دیتا ہے. وہ ماں جو دلو بہی, اور نہیں گمراہ ہوتے الا الفاسقین, اس کتاب سے سوائے فاسقوں کے. فاسق اس کو کہتے ہیں جو دل کی اتھا گہرائیوں سے اللہ اس کے رسول کی اتھارٹی کو تسلیم کرتا ہے کہ وہ مجھے کوئی کام کرنے کا حکم دے سکتے ہیں یا کسی کام سے مجھے روک سکتے ہیں. زبان سے بھی اقرار کرتا ہے, دل سے بھی, زبان سے بھی اقرار بھی کرتا ہے, چاہتا بھی ہے. یہ کام تو مومن بھی کرتا ہے. فرق کیا ہے دونوں کے درمیان؟ متقی بھی ایسے ہی کرتا ہے, لیکن فرق کیا ہے؟ جب اللہ کی کوئی نافرمانی ہونے لگے تو مومن کو بتا دیا جائے, جسے یاد نہیں تھا, بھول گیا تھا, یہ پتہ نہیں تھا, کسی نے بتا دیا, وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے, اللہ اب نہیں ایسا کروں گا, مجھے معاف فرما دے. یہ رویہ اس کا ہوتا ہے. آپ نے دیکھنا آپ کا کون سا رویہ. اور فاسق جو ہوتا ہے مانتا ہے اللہ اس کے اصول کی اتھارٹی ہے, لیکن اللہ کی نافرمانی کر لے تو بتانے والا اسے بتا دے, سمجھانے والا اسے سمجھا دے کہ اللہ کے بندے تو نے یہ کیا کیا, تیرے اللہ نے تو تجھے یہ حکم دیا تھا, تیرے رسول نے تو تجھے یہ حکم دیا تھا, تو کیا کر بیٹھا ہے. تو وہ توبہ تو نہ کرے, یہ ماننے کہ ہاں اس کی اتھارٹی ہے, مجھے وہی کرنا چاہیے جو وہ کہتے ہیں. لیکن اللہ کا کہنا نہ مانے, مانے اپنی مرضی. بلکہ اس کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ اللہ کی مرضی مان کے ان کا کہنا مان رہے ہوتے ہیں, ان کی نسبت اپنے آپ کو یہ بہتر بھی سمجھتا. مثال دے دو جی, آپ گھر سے نکلنے لگے, آفس, کالج, یونیورسٹی, جہاں آپ نے جانا ہے, جانے کے لیے تیار ہو کے نکلنے لگے, بالغ ہو گئے, اس کا حکم نازل ہو گیا, داڑھی کے بال خود بخود باہر نکلتے ہیں جی, یا اللہ شیو کر لوں. مومن ہے تو پوچھنا ہے نا اللہ سے, شیو کر لوں, داڑھی مڑوا لوں. رستم نے بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی تھی, بڑا اچھا لگتا تھا, میں بھی بڑی بڑی مونچھیں رکھ لوں. قرآن حکیم سے پوچھا تو جواب آیا, جو میرا رسول دے وہ لے لو, اور جسے منع کرے اسے. اور پھر اس کو مزید مہر لگانے کے لیے کہا, من یتی الرسول, جس نے میرے رسول کے کسی حکم کی اطاعت کی, فقد اطاع اللہ, اس نے اللہ کی اطاعت کی. وہ من یعصی الرسول, جس نے رسول کی نافرمانی کی, فقد عصا اللہ, اس نے اللہ کی نافرمانی کی. رسول سے پوچھا کہ میں داڑھی منڈوا لوں, کیا جواب آئے گا؟ واف اللہ یا وقص شوارے, مونچھوں کو کٹوا دو اور داڑھی کو بڑھا. حکم آ گیا تو داڑھی موڑنے والا کیا کہتا ہے؟ تو داڑھی رکھنے والے مولویوں کی نسبت اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا؟ وہ عورت جو گھر سے نکلی ہے, بے پرد نکلی ہے, اگر وہ پوچھتی کہ سورہ نور اور سورہ احزاب کے بعد بھی کہ اللہ میں گھر سے بے پرد یوں باہر چہرہ کھلا لے کر نکل سکتی, کیا جواب آتا؟ حجاب کرنے کا, حجاب کرو. تو کیا یہ حجاب اگر جو نہیں کرتی, اتنا تو قرآن کی باتیں انہیں پتا تو ہے نا, پھر بھی نہیں کرتی, اور وہ پردہ کرنے والیوں کی نسبت اپنے آپ کو بہتر بہتر نہیں سمجھتے؟ ماڈرن کہلاتی ہے. حالانکہ عورت کے جسم پہ جو کپڑے کم تھے, بے پرد زیادہ تھی, جس طرح بازو بھی ننگے, پیچھے سے بھی ننگی, اور یہاں بھی نیچے تک ننگا اس طرح پھر رہی ہیں, یہ نظام تو پتھر کے زمانے کا تھا شاید, کیا خیال ہے آپ کا؟ اور پتھر کا زمانہ قدیم ہے یا جدید؟ وہ اللہ اس کے رسول کا اتھارٹی مان کر بھی ان پتھر کے زمانے کی عورتوں کی طرح بننا چاہتی ہے, پھر بھی اپنے آپ کو جدید کہتی ہے. میں بات سمجھا سکا؟ یہ اپنے آپ کو بہتر اور دوسروں کو کم تر سمجھ, یہ اس کی نشانی. آپ کے علماء جب آپ کو یہ آیت پڑھ کر بھی سناتے ہیں, واتسمو بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا, پھر دیوبندی بریلوی اہل حدیث آپ کو شیعہ بنا کر اپنے آپ کو پھر بہتر نہیں سمجھتے, بلکہ اپنا گروہ ان کا بڑا ہو جائے تو پھر بغلے میں بھی جاتے ہیں. انہیں کتاب اللہ سمجھ نہیں, کتاب اللہ کو سمجھنے کے لیے اس تقوی کی ضرورت ہے. اور یہ تقوی رمضان کے اندر پریکٹس کرواتا ہے. آپ پانی پینے لگے, اللہ پانی پی لوں, پینے دے گا؟ روٹی کھا لو. بند سفر کے لڑکی سامنے سے آ رہی ہے, اللہ تو نے بھوک سے رکھی ہوئی ہے, چہرہ بڑا خوبصورت ہے, اس نے میک اپ بڑا زبردست کیا ہوا ہے, مزہ بڑا آ رہا ہے اس کو دیکھنے میں, دیکھ لوں؟ اپنی نگاہوں کو جھکا لو ورنہ قیامت کے روز تمہاری آنکھوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دے. نگاہ جھکے گی یا نہیں جھکے گی؟ تقوی کی بنیاد پر جھکے گی, فسق کی بنیاد پہ نہیں جھک سکتی. اس لیے اللہ کہتے ہیں میں نے رمضان میں تمہیں تیار کرنا ہے تاکہ تم تقوی والے بن. تقوی والے ہو گئے تو تمہیں کتاب اللہ سمجھ. یہ دشمن سے مقابلوں کے لیے اس روش کا اپنا لینا کتنا اہم ہے. عربوں کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ عرب لڑاکے بڑے تھے, اتنے ٹھوس ہو گئے, یہ بڑے جنگ جو تھے. اگر کسی علاقے میں گھاس ہو جاتی, نخلستان ہوتا, تو دوسرا قبیلہ اپنے گھوڑوں کو صرف گھاس کھلانے کے لیے اس پہ حملہ کر دیتا, اس کے مردوں کو قتل کر دیتا, ان کی عورتوں کو اور ان کے بچوں کو اپنی لونڈیاں اور غلام بنا لیتا. بڑے ظالم تھے عثمان, چھوٹی چھوٹی بات پر کئی کئی سال لڑتے اور انسانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹتے تھے. ان کا تھوڑا امتیاز تھا, اپنی بچیوں تک کو ذبح کرتے ہوئے ذرا ان کے دل کے اندر ملال نہیں آتا تھا, زندہ دفن کر دیتے. وہ تو ان کی اس کروٹی کو دیکھ کر اللہ جل شانہ کو اس قوم پہ رحم آیا اور میں محمد رسول اللہ پیدا کرتا. یہ لوگ جو اپنے مقابلے پر دشمن کے جب دیکھتے ہیں کہ دشمن حملہ آور ہو رہا ہے تو کہیں ہماری بیٹیاں, ہماری بیویاں, بھتیجیاں, بھانجیاں, ہماری امیاں, کہیں دشمن انہیں اپنی لونڈیاں نہ بنا لے. غیرت مند تھے, غیرت مند شروع سے تھے, اس بات پہ بڑی غیرت کرتے تھے کہ کوئی انہیں لونڈی نہ بنا لے, ان کے بھائی بندوں کو کوئی, ان کے بچوں کو کوئی غلام نہ بنا لے. اس کی وہ تیاری کرتے تاکہ دشمن ہم پہ حملہ کرنے کی جرت نہ کرے. اس تیاری کے لیے وہ یہ کرتے کہ گھوڑوں کو تیار کرتے. اس زمانے کا لیٹسٹ جسے آخری ہتھیار کہتے ہیں وہ گھوڑا تھا. اس زمانے میں سب سے بڑا یوں سمجھے کہ ٹینکوں کی ایک فوج آ گئی, میزائل کی ایک بچھار آ گئی. اس زمانے یہ گھوڑے پاتے, تو گھوڑوں کو تربیت اس طرح کرتے کہ سخت گرمیوں میں کئی دن تک پہلے گھوڑوں کو بھوکا اور پیاسا رکھتے. کیا رکھتے؟ بھوکا اور پیاسا رکھتے. بھوکا پیاسا رکھ کے پھر اس پر مالک بیٹھتا اور مالک اسے تیز دوڑائے تو وہ تیز دوڑے, وہ آہستہ دوڑائے تو آہستہ دوڑے, وہ دائیں کہیں مڑ جائے تو وہ دائیں مڑ جائے, وہ کہیں بائیں مڑ جائے تو وہ بائیں مڑ جائے. یہ نہ شکوا کرے کہ بھوکا ہوں کئی دن سے, صرف مالک کا کہنا مانے. کوئی بات سمجھ آئی؟ کس کا کہنا مانے؟ مالک کا کہنا. یہ پریکٹس کروائی جا رہی, مالک کا کہنا مانے. مالک دیتا کیا ہے اس کو جو ہمارا مالک دیتا, وہ بھی سائن بنانا چاہ رہا ہے, یہ بھی سائن بنا رہا ہے. بھوکا پیاسا رکھ کر کئی دن یہ پریکٹس کروا کر پھر اس کے اوپر بالوں کا بنا ہوا ایک کمبل لپیٹ دیتے. کچھ تو پانی پیا نہیں, کچھ دوڑنے سے نکل گیا, اور گرمیوں میں بالوں کا بنا ہوا کمبل لپیٹ دیا جائے تو اندر کے تو جتنا پانی وہ چوس کے باہر نکال دیتا. پھر اس کے اوپر بیٹھتا, وہ پھر دوڑاتے اس گھوڑے. مالک کا اگر کہنا مانتا جا رہا ہے تو اسے شاباش دیتے, کبھی اسے پہاڑیوں پہ چڑھا رہے ہیں اور کبھی صحرا کے اندر دوڑا رہے ہیں. سب سے خطرناک ہے یہ صحرا کا دوڑ. جب یہ دوڑتا ہے تو زور لگاتا ہے, زور لگاتے تو پہنچ رہے کہ نہیں, اس کے ریپ کے اندر چلے جاتے ہیں, پھر اس کو نکالنا, پھر مارنا, پھر نکالنا, بہت قوت لگتی ہے. ساری قوت کے بار لگنے کے باوجود اس کا شکوا نہ کرے, کئی دنوں سے بھوکا پیاسا ہوں, کمبل نے تو پانی نچوڑ کے رکھ دیا ہے, اب تو بے ہمتا ہو گیا ہوں. پانی اندر سے ختم ہو گیا, آدمی بے ہمتا ہو جاتا ہے, بے ہمتا ہو گیا ہوں. نہیں, اللہ کا کہنا مانا بے شک ہمت رہ جاتے. جب وہ اس کو پاس کر لیتا کہتے شاباش, اب آخری امتحان, نیزے بھالے برچیاں ڈنڈے لے کر سامنے نوجوان کھڑے ہو جاتے, مالک پھر اوپر بیٹھتا, اس کو پھر دوڑاتا. وہ نوجوان جو آگے کھڑے ہوتے اسے ڈنڈے مارتے, برچیاں مارتے, اسے نیزے کی انی چبھتے. اگر وہ نیزے کی انی کے چبھنے سے, برچھی کے لگنے سے, ڈنڈے کے لگنے سے بھاگ کر کہیں اور چلا جائے تو وہ لڑنے کے قابل نہیں ہے. جب تک وہ مالک کا کہنا مانتا رہے, مالک کے دائیں تو وہ دائیں ہی جائے چاہے جتنی مرضی برچیاں آئیں, اگر بائیں آئے تو نیزے کی انیاں جتنی مرضی چبھی ہیں, ڈنڈے جتنے مرضی لگے ہیں سامنے سے, تو وہ سیدھا دوڑے اگر مالک سیدھا دوڑاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ گھوڑا سائن ہو گیا, جن کے گھوڑے سائم ہوتے تھے ان کی بیٹیاں بہویں محفوظ رہتی تھیں, وہ لونڈیاں نہیں بنتی تھیں, اور ان کے نوجوانوں کو لوگ اپنا غلام نہیں بناتے تھے. ایسا ہے, اگر یہی تو اللہ ہمیں سائم بنانا چاہتے ہیں, پریکٹس تو یہی کروانی ہے نا کہ تم نے اندر کی حالت کچھ ہو جائے میرا کہنا ماننا. یہ پورے سال کی پریکٹس ہے کہ صرف ایک دن کی, ہفتے کی, مہینے کی؟ جی پورا پریکٹس کروائی ہے, اوور آل کرنا ہے پورے سال کے لیے, پورا سال پھر اس کا رہنا ہے. اگر خدا لگتی کریے ہم بھی ایسے سائن بن چکے ہوتے تو عافیہ آج امریکہ میں ہوتی. جی آج تو پوری دنیا کے اندر اگر کسی کا خون گرتا ہے تو وہ لا الہ الا اللہ کہنے والا ہے, اگر کسی کا گلا کٹتا ہے تو وہ لا الہ الا اللہ کہنے والا ہے, کسی کی اسد رکتی ہے تو وہ لا الہ الا اللہ کہنے والی. کوئی ملک کا راج ہوتا ہے, اس کا نام شام ہو, اس کا نام عراق ہو, اس کا نام افغانستان ہو, اس کا نام کشمیر ہو, کہیں پر ظلم کی انتہا ہوتی ہے تو وہ لا الہ الا اللہ کہنے والوں کا. کیوں؟ روزے تو رسم رکھتے ہیں, سائن نہیں بنتے. سائن بنتے تو ان کا دشمن ان سے ہارتا کہ یہ ان سے ہارتے. ہم تو ذہنی بھی ان کے غلام ہو چکے. ایک زمانہ تھا جب ہم روزہ رکھتے تھے, روزہ رکھ کر قرآن کو سیکھتے اور قرآن پورے معنی دیتا تھا. ایک سفارت جا رہی تھی روم میں, روم اس زمانے کا امریکہ سمجھے, روم میں سفارت جا رہی ہے. تو سفیر نے رستے میں جاتے ہوئے دیکھا کہ کچھ مسلمانوں کو راہٹ کے اوپر جس طرح بیل لگا کر کنویں کا پانی نکالا جاتا ہے, راہٹ چلائی جاتی ہے, اس طرح انسانوں کو باندھا ہوا ہے. پوچھا کون ہے؟ کہا یہ مسلمان ہیں, انہیں پکڑ کر غلام بنا لیا. ہمارے اس سفیر نے آگے جانے کی بجائے وہی سے واپسی کا سفر کیا. امیر المومنین عمر بن خطاب کے پاس پہنچا اور کہا کہ امیر المومنین, جس ملک میں آپ نے سفیر بنا کر بھیجا ہے وہاں تو مسلمانوں کو غلام بنا کر ان سے جانوروں کی جگہ رہٹ چلوائی جا رہی. ہمارا سفیر بھی زندہ تھا, وہ جو سفارشی لیٹر کیا تھا کہ یہ ہمارے سفیر ہوں گے, اسی کے کونے پہ لکھا کہ مجھے سفیر نے بتایا ہے کہ تم نے راہٹوں کے اوپر مسلمانوں کو غلام بنا کے لگا رکھا ہے, پورے روم میں جتنے مسلمان اس حالت میں ہیں انہیں آزاد کر کے پورے عزت اور وقار کے ساتھ انہیں مدینہ منورہ بھیجو, ورنہ میرے اسی حکم کو جلغار سمجھو. یہ خط گیا, پورا روم لرز گیا, انہوں نے سب کو آزاد کر کے پورے اعزازات کے ساتھ مدینہ روانہ کیا. آج آپ یہ کر سکتے ہیں, کہیے عافیہ دے دو, مانگیے. آپ صائم نہیں ہیں, روزے رکھتے ہیں, رسمن رکھتے ہیں, ابا بھی رکھتا تھا, اما بھی رکھتی تھی. اگر جو رکھتا ہے, پہلے تو لوگ رکھتے ہیں, جو رکھتا ہے وہ رسمن رکھ رہا, رسمن تراویح پڑھتا ہے, رسمن سب کچھ کرتا ہے. حالانکہ قرآن کا دورہ کرنا تھا, قرآن کو سمجھ نہیں, اور اگر قرآن سمجھ آ جائے, قرآن پر کوئی قوم عمل کرنے لگ جائے جس طرح صحابہ نے کر لیا, تو مدینہ منورہ اسلامی حکومت بنی تھی. الٹیمیٹلی اللہ کا دین غالب ہوا تھا جی, اور پھر پوری دنیا کے اندر فضلناکم علی العالمین کی وہ نوید پوری ہوئی تھی. کیسے اور کس طرح ہمارے صحابہ کے قدموں کے سامنے زیر ہوئے تھے, ہمارے لوہے نے ہر لوہے کو کاٹا تھا. آج ہم مغلوب اور اس زمانے میں غالب تھے. اس کی وجہ ہے کہ قرآن حکیم کو سمجھنے ہی کے لیے تو اللہ نے یہ روزے بنائے تھے, کیونکہ شہر اور رمضان کے مہینے کی اللہ نے یہ خوبی نہیں بتائی کس کے اندر روزے ہوتے ہیں. یہ تو ذریعہ تھا, اصل کی بات ہے کہ شہر رمضان اللہ دی انزلا فیہ القرآن, اور صرف اس قوم کے لیے نہیں, جتنی قومیں پہلے بھی گزری ہیں اللہ کی کتابیں جو نازل ہوئی ہیں وہ صرف رمضان میں نازل ہوئی. ہمیں باقی کتابوں کا تو نہیں پتا, لیکن یہ چار مشہور کتابیں جو ہیں, آپ دیکھیے تورات 6 رمضان کو نازل ہوتی, زبور 13 رمضان المبارک کو نازل ہوتی, انجیل مقدس 18 رمضان المبارک کو نازل ہوتی ہے, اور قرآن حکیم 27 رمضان المبارک کو نازل ہوتا ہے. یہ سارے رمضان ہی میں نازل ہو رہی ہیں. رمضان کے اس روزوں کے اندر وہ تقوی کی روش ملے گی, اور تقوی کی روش ہوگی تو اس زمانے میں نازل ہونے والا قرآن حکیم انہیں پھر سمجھ آئے گا. سمجھ آ جائے گا اگر یہ اس کے مطابق عمل کر لیں گے, تو فضلناکم علی العالمین کا وعدہ بنی اسرائیل کے اندر بھی پورا ہوا. 20 سالہ خلافت راشدہ حضرت طالوت, 40 سالہ خلافت راشدہ حضرت داؤد علیہ السلام, اور 39 سالہ خلافت راشدہ حضرت سلمان علیہ السلام کی زمینوں پر بھی ملی, پانیوں پر بھی ملی, ہواؤں پر بھی ملی, انسانوں پر بھی حکومت ملی, جنین پرین جنوں پر بھی حکومت ملی, اور جنوں پر بھی حکومت ملی تھی یا نہیں ملی. اور پھر دوبارہ محمد رسول اللہ کا زمانہ آیا, پھر لوگوں نے اسے پکڑا, تو پھر حکومت جو ہے دنیا کی دو بڑی قوتیں وہ مسلمانوں کے قدموں میں ڈھیر ہو گئی. 40 لاکھ مرتبہ کے اندر مسلمانوں نے اللہ کے دین کو غالب کر دیا. پھر وہ زمانہ آیا تھا کہ قلب فرانس پہنچ کر لوگوں نے اپنے گھوڑوں کو بحر ظلمات میں ڈالتے ہوئے کہا کہ بحر ظلمات نے دوڑا دیے گھوڑے ہم نے, یہ کہتے ہوئے کہ اللہ اگر ہمیں اس بات کا پتا ہو کہ اس سمندر کے پار بھی لوگ بستے ہیں, ہم وہاں بھی جا کے تیرے دین کو بلند کر کے آئے. آپ نے اپنے ملک کے اندر دین کو بلند کر رکھا ہے؟ رسمن روزے رکھتے, رسمن قرآن پڑھتے. یہ قرآن تو اندر سے انسان کو بدل کر رکھ دیتا ہے. اس کتاب کو تو کتاب انقلاب کہا گیا ہے, جس کی اللہ اتنی تیاری کروا کے اور پھر اپنے رسول پر نازل کر کے کہتا ہے اب اس پر عمل کرو. وہ معمولی کتاب سمجھ رکھی آپ نے, دنیا کی ساری کتابیں پڑھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے آپ وقت دیں, اور اس کتاب کو وقت ہی نہ دیں. اوکے, میں نے اوپر سے نازل پڑھ لیا. نشے کی حالت میں ہماری نمازوں کے قریب نہ جاؤ. کیوں کہا تھا؟ حتیٰ تعلمو, حتیٰ کہ تمہیں پتہ چل جائے جو تم کہہ رہے وہ کیا ہے. وہ نشے کی حالت, ابھی تو آپ جہالت کی وجہ سے کہہ رہے ہیں, جان ہی نہیں پاتے کہ اس کے اندر کیا, اللہ سے آپ کیا باتیں کر رہے ہیں پتہ ہے آپ کو, ترابی کے اندر کیا باتیں کر رہے ہیں پتہ ہے آپ کو, شبینوں کے اندر پتہ ہے کیا ہے آپ کو,
لوگوں واپس پلٹو,
یہ دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے. میرا اور آپ کا معاملہ تو دنیا کے لوگوں سے مختلف ہے. برے صغیر میں جب پاکستان بنا تو کیا نعرہ لگتا تھا, لے کے رہیں گے پاکستان, بچ کے رہے گا ہندوستان, بن کے رہے گا پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا, یہ جھوٹا نعرہ نہیں تھا, اصلی نعرہ تھا, عوامی نعرہ تھا, سیاسی نعرہ نہیں تھا. لے کے رہیں گے پاکستان, پاکستان کا مطلب کیا. تو پاکستان کے حوالے سے قائد اعظم بھی, نہرو بھی, گاندھی بھی, سبھی یہ کہہ رہے تھے انگریزوں کو, ابھی ہم ملک کو سنبھالنے کے اہل ہی, ہمیں موقع دو, تھوڑا سا وقت اور دو. لیکن یہ 14 اگست کو آپ نے کہا ہے بنانا ہے, نہ بنائے, ابھی ہم اس کے قابل نہیں ہیں. لیکن وائسرائے واپس گیا, وہاں سے آرڈر لے کر آ گیا کہ کون سی تاریخ ہوگی, 14. یہ تاریخ پہلے 14 تو کیا ہی نہیں. تو اللہ میاں نے جان بوجھ کے لوگوں کے ذہنوں کو بدل کے کہا یہ 14 اگست رکھو تاکہ ٹھیک اس دن 27 رمضان ہو. تو گویا پیدائش پاکستان کس دن ہوئی ہے, نزول قرآن کی رات کو. اس کا تو اس کا چولی دامن کا ساتھ تھا. قائد اعظم کو کہا گیا کہ تم وکیل ہو, تم پاکستان 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 کرتے ہو, دستور بنا لیا پاکستان کا. تو اس نے کہا 1400 سال پہلے کا بنا ہوا ہے, ہمیں ضرورت ہی نہیں, اس کو دستور کرا دیا تھا. پھر جب پاکستان بن گیا تو کیا ہم نے پھر اس کو اپنا دستور بنایا؟ 37 کا ایکٹ ڈوب مرنے کی بات. قانون سازی تو اللہ نے کر کے بھیجی, نئے سلسلے میں پارلیمنٹ سے نکلنے تھے اور 7 سال کی قلیل مدت کے اندر یہ اس دستور میں لکھ دیا گیا تھا. 7 سال کی قلیل مدت کے اندر جتنے قوانین اسلام کے خلاف بن چکے ہوں گے انہیں کالعدم قرار دیا جائے گا, اور ان 7 سالوں میں جدید جتنے قوانین بنیں گے وہ اسلام کے مطابق بنیں گے. 7 سال ہمارے مکمل ہو گئے, 47 سے لے کر 7 وہ بھی ہوئے ہیں کہ نہیں. اللہ سے کتنی غداری کر رہے ہیں. آپ کو اس کی فکر ہے کہ کل کی روٹی کو کیا کھانا ہے, اگلا کاروبار کیا کرنا ہے, اس کی فکر ہے. اور محمد رسول اللہ اور صحابہ کو فکر تھی کہ اللہ کا دین غالب کیسے کس وقت ہو. ان کے لیے جان مال سب کچھ لگا, اپنی صلاحیتیں ساری کھپا دی, اور دین غالب کیا اللہ نے کیا. آپ کی سوچ ہے, اس قرآن نے تو یہ سوچ پیدا کرنی تھی, اللہ کے احکام مغلوب ہونے کے لیے آئے ہیں کہ غریب ہونے کے لیے. آج یہ قوم نے اس کو ووٹ دے دیے جو کہتے ہیں اسلامک پنشمنٹس آر بیبرک, اسلامی سزائیں وحشیانہ ہیں. پیپلز پارٹی نے ان ریکارڈ کا سود کا کاروبار, اللہ اس کے رسول کے ساتھ کھلی جنگ ہے. آج لوگوں نے اپنے نفس اور دوسرے نفسوں کو راضی کرنے کے لیے رب ناراض ہوتا ہے تو ہو مسلم لیگ کو ووٹ کر دیا, جس نے سود کے لیے حکومت سے باقاعدہ سٹے لے لیا. یہ واقعہ ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ کیپٹل پنشمنٹ کے اندر سزائے موت اللہ نے رکھی ہے یا نہیں رکھی؟ یہ مدینہ کی حکومت کا دعویٰ کرنے والے نے سب سے پہلے یہی کہا ہے نا کہ پاکستان میں کیپٹل پنشمنٹ سزائے موت کو ختم کیا جاتا ہے, اس نے معطل کر دیا. جتنے لوگ اسلام کے خلاف چلتے ہیں آپ انہیں اپنے سر کا تاج بناتے ہیں. قرآن پڑھا ہوتا تو یہ سوچ ہوتی ہے آپ کی؟ سائم ہوتے تو اپنے ظالموں کو اپنے اوپر حکمران مسلط کرتے, اللہ کے دشمنوں کو حکمران مسلط کرتے. لوگوں روزہ صرف اس بات کی عبادت, یہ اس کو عبادت کے ان معنی میں نہ ہو جو ہندو کرتا ہے, جو عیسائی کرتا ہے, جو یہودی کرتا ہے. مسلمانوں کی عین عبادت کے دوران 17 رمضان آتا ہے, وہ جہاد کرتا ہے, یہ جہاد اس کی عبادت ہوتی ہے. وہ جواب میں روزے رکھ کر اللہ کے جب تقوی کا حصول کرتا ہے اور قرآن سے سمجھ آنے لگتا ہے تو وہ خوشی مناتا ہے. تم کب خوشی مناتے ہو؟ سوچو سوچو اپنے بارے میں. رسمن مت کوئی کام کرو, سوچ سمجھ کر اللہ کی غلامی میں جاتے ہوئے یہ کام کرو. یہ روزے انشاءاللہ 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 مجھے اور آپ کو تقوی کی دولت سے نوازیں. تقوی کی دولت مجھے قرآن حکیم کے معنی اور مفاہیم کھول کھول کر بیان کریں. عربوں کے ہاں یہ محاورہ ہے, نزل القرآن فی العربی, قرآن نازل تو عرب میں ہوا تھا, وہ پوریا فی المصری, پڑا مصر میں گیا ہے. مصری قاریوں سے اچھا پوسٹ کسی نے پڑھا نہیں. وہ کتب فی ترکیہ, خط عثمانی سے زیادہ خوبصورت پھر کوئی لکھ نہیں سکا, سب سے خوبصورت وہاں لکھا گیا ہے. ولیکن فہم فی الہندی, سمجھا وہ ہند میں گیا ہے. ہندیوں کی زبان عربی ہے, سمجھا تو یہاں گیا. یہ تقوی ہو تو سمجھ دیتا ہے, تقوی نہ ہو تو یہ سمجھ, جتنی مرضی عربی آ جائے وقت کے ابو جہل بن جاؤ تو یہ سمجھ نہیں آئے گا. پیمانے اور ترازو میں نے آپ کے ہاتھ میں دے دی ہے, گھر جا کے سوچ لینا. میں نے اپنے آپ کو تولا ہے تو میرا وزن ابو لہب کی طرف جا رہا ہے, ابو جہل کی طرف جا رہا ہے, صہیب رومی کی طرف جا رہا ہے, بلال بن رباح کی طرف جا رہا ہے. کیا ابو بکر صدیق کی طرف جاتا ہے کہ جو رسول کہتا ہے سچ بس وہی ہے, اس کے علاوہ کچھ سچ ہے؟ یہ یقین کامل کب پیدا ہوگا؟ آج نہیں ہے. ان کو یقین تھا کہ کالی کمری والا جو کہتا ہے وہ سچ اور حق ہے. ہم کہتے ہیں گوری چمڑی والا جو کہتا ہے ریسرچ اورینٹڈ ہے, ٹھیک ٹھیک ہے. اللہ اس کے رسول کو گالی نہیں دے سکتے تھے, اس لیے اللہ کو نہیں دیتے, رسول کو نہیں دیتے. یہاں پر ہم مقابلے پہ مولوی کو گالی دیتے, دینی اللہ ہی کو. جو کوئی بات سمجھا سکا؟ گوری چمڑی والے کے مقابلے پہ جاہل کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ اللہ کو کہہ نہیں سکتے. لوگ بوٹیاں نوچ رہے ہیں, ہم جذباتی مسلمان ہیں, ہم عملی مسلمان ہیں. اللہ ہمیں عملی مسلمان آئے, ہماری سوچ کا دھارا اس کتاب کے مطابق ہو, ہماری نگاہ کا زاویہ اس کتاب اور محمد رسول اللہ کی غلامی پر بنے, اور وہاں پہ وہ پروان چڑھے, اور پھر پوری دنیا کے اندر اللہ تیرا دین غالب ہو جائے, دنیا کے سارے دین مخلوق ہو جائے. وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ, وہی ہے اللہ. دیکھیں اللہ اپنا تعارف کیا کروا رہا ہے, وہی ہے اللہ. وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ, جس نے اپنے رسول کو بھیجا, بالہدا ہدایت دے کر, ودین الحق, اور زندگی گزارنے کا سچا دین دے کر بھیجا, لِيُظْهِرَهُ, کہ غالب کر دے اسے, عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, دنیا بھر کی تہذیبوں پہ اس کو غالب کر دے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ, چاہے یہ مشرکوں کو یہ بات کتنی ہی ناگوار گزرے. یہ مشرکوں کو ناگوار گزرتی ہے جو دین کے غالب ہوتے ہوئے پاکستان کے اندر انہیں یہ بات ناگوار گزرتی ہے. قرآن حکیم کی زبان میں سوچ لیں کہ اللہ کل انہیں کس صف میں کھڑا کرے گا, مشرکوں کی کہ مومنوں کی؟ بے شک جتنی مرضی نمازیں پڑھ, میں کوئی بات سمجھا سکا؟ بے شک. اے اللہ ہمارے دین کو غالب فرما دے, اے اللہ ہمارے دین کو غالب فرما دے, یا اللہ اس کے لیے ہمیں چن لے, ہم وہ سائم بن جائیں تیرے دشمن کو اور اپنے دشمن کو ہم شکست دیں. اے اللہ ہمیں قبول فرما دے, اے اللہ ہمیں قبول فرما دے, اے اللہ ہم سب کو قبول فرما دے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے اللہ قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے, دل کا سرور بنا دے, آنکھوں کا نور بنا دے, غموں کا مداوا بنا دے, دکھوں کا علاج بنا دے. یا اللہ قرآن حکیم کو ہمارا ساتھی بنا دے, لمحات کا ساتھی، سوچ کا ساتھی، ساری زندگی کا ساتھی بنا دے، وقت عیش کا ساتھی بنا دے، وقت تیش کا بھی ساتھی بنا دے. یا اللہ قرآن حکیم کو ہمارے لیے شفا بنا دے، اور قرآن حکیم کو ہمارے لیے شفاعت کرنے والا بنا دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا حضرات. یہ ایک